نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہی مقدس، بڑی ہی بابرکت اور ہر طرح کی حمد و ثنا کی مستحق ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والی ذات اور اس کائنات کے ذرے ذرے کی عبادت کی تنہا مستحق اور تنہا حقدار ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہماری اور آپ کی رہنمائی، ہماری اور آپ کی ہدایت اور ہم اور آپ کو جنت کی راہ بتلانے کے لیے مبعوث فرمایا، جنہوں نے پوری محنت اور پوری دیانت و امانت کے ساتھ دین کو ہم تک پہنچا دیا، تاکہ ہم میں سے کوئی اس جنت تک پہنچنے والی راہ یا اس جنت تک پہنچانے والے معاملات یا احکام سے غافل نہ رہے اور حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر جنت کی راہ ڈھونڈتا نہ پھرے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے دو تین آیتیں پڑھ کر سنائی، جن کا ترجمہ یہ ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم لوگ دوڑو، جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, جس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ متقی جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی کی حالت میں بھی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اپنے غصے پہ قابو رکھنے والے. والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تبارک و تعالی ایسے احسان کرنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ, ان کی خصوصیت یا صفت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ بے حیائی کے کسی کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں, او ظلموا انفسہم, یا اپنے آپ پر کسی قسم کا ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکروا اللہ, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخش دے. ولم یصروا علی ما فعلوا, اپنے کیے ہوئے کاموں پر یا گناہوں پر یا غلطیوں پر وہ اصرار نہیں کیا کرتے. وہم یعلمون, اس حال میں کہ وہ جانتے ہو. یہ آیتیں سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دیا ہے وہ وہی پیغام ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصود ہے. آپ اور ہم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور عبادت کس لیے کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اس مقصد کی تکمیل سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم سے بچ جاؤ گے, جنت تمہارا نصیب بن جائے گی. جنت جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے, یہ تمہارا مقدر ہوگا, یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیں گے. یہ واضح پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور سیرت میں بارہا امت مسلمہ کو دیا ہے. جنت کا حصول یا جنت تک پہنچنا یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصود ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مقصد کو پورا کرنے کے بعد حاصل ہوگا. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی شریعت کے اندر بے شمار احکامات انسانوں کو دیے. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بحیثیت مومن ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائیں کہ ہم رب کی مغفرت کے متلاشی بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہمیں کیسے نصیب ہوگی, اس کے ہم متلاشی بن جائیں, ہم اس کی تلاش میں لگ جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس کو حاصل کرنے کی جستجو ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ رہے, ہمیشہ قائم رہے. یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی دیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہاں یہ بھی بیان کی, ویسے شریعت کے سارے احکام جنت سے قریب کرنے والے, جہنم سے دور کرنے والے. شریعت کی ہر تعلیم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر نیکی سے خوش ہوتے ہیں اور اسے جہنم سے دور کر کے جنت سے قریب کرتے ہیں, یہ معروف ہے بات. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو اپنا کر, جن کو اختیار کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا زیادہ مستحق بن سکتا ہے یا جنت سے بہت آسانی کے ساتھ قریب ہو سکتا ہے. یہ اعمال شریعت کے احکام کی طرح ہی بھی شریعت کے احکام ہیں, دوسرے اعمال کی طرح یہ بھی اعمال ہیں, لیکن اوروں کے مقابلے میں یہ جنت سے جلدی قریب کرنے والے, رب کی مغفرت کا بہت جلد مستحق بنانے والے یہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائے. تو معلوم کیا ہوا جس آدمی کو رب کی مغفرت کی تلاش ہو، جسے اپنے گناہوں پر پشیمانی ہو، وہ چاہتا ہو کہ اسے پاک و صاف کر دیا جائے، وہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت فرما کر اسے صاف کر دیں، وہ چاہتا ہو کہ رب کی وہ جنت اسے حاصل ہو جس کی کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کی جتنی وسعت ہے وہ ساری وسعت اس جنت کے اندر سما جائے گی۔ اتنی وسیع جنت کا اگر کوئی مستحق بننا چاہتا ہے تو وہ اعمال کرے جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمائے۔ کیا اعمال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت المتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ بنیادی بات اگر کہیں تو جنت کے حصول کا ذریعہ رب کا تقویٰ ہے۔ انسان متقی بن جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل ہو جائے، انسان متقی بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اسے نصیب ہو جائے۔ لیکن تقوی کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اعمال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی یا پریشانی کی حالت میں بھی خرچ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی راہ میں خرچ کیا جانا بہت زیادہ پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بارہا حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار، کہ بے شک صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یا اس کے غصے کو ویسا ہی ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یا بجھا دیتا ہے۔ انسان صدقہ کرتا ہے تو صدقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رب کی وہ ذات جو انسان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس سے ناراض ہوتی ہے، اس کی ناراضگی اس کا صدقہ دور کر دیتی، صدقہ اس کی اس ناراضگی کو دور کر دیتا ہے، رب کے غضب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو یہ صدقہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہے یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والا عمل ہے، اور اس آیت کی روشنی میں اگر کہیں تو رب کی مغفرت کو حاصل کروانے والا اور رب کی جنت کا مستحق بنانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو فضائل بیان فرمائے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ صرف ان کا تذکرہ کرتے جائیں تو کافی وقت اسی میں لگ جائے گا۔ صرف مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کروں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں جب بندہ پاک اور صاف مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے۔ پھر اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس مال کو بڑھاتے جاتے ہیں، اس مال کو جو بظاہر یہ کھجور کی گٹھلی یا کھجور کے ایک دانے کی شکل میں ہوگی، یا پیسے کی بات کریں تو دینار و درہم کی شکل میں، روپیے کی شکل میں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھاتے جاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو یا اپنے اونٹ کے بچے کو پال کر بڑا کرتا جاتا ہے۔ وہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کھلا پلا کر جس طرح اسے بڑا کیا جاتا ہے، سواری کے قابل یا دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے قابل کیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس صدقے کو بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے قیامت کے اندر ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھاتے اس کا جو معمولی سا صدقہ ہوتا ہے، ایک حقیر سی چیز اس نے دی ہوگی لیکن وہ ایک پہاڑ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان اسے بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مغفرت کے حصول اور جنت کے حصول کے ذرائع میں سے بہت اہم ترین ذریعہ ہے۔ بالخصوص اگر یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کاموں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں ان میں اگر کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں پیسہ لگانا، یا اسی طرح فقیروں اور مسکینوں میں سے وہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، بیواؤں کے حقوق کے طور پہ ان کا خیال کرنا، ایسے خاص خاص اعمال، ویسے ہر جگہ خرچ کرنا، حد یہ کہ اپنی بچوں پر خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن خاص وہ اعمال جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتے ہیں، جن کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ قریب کرتا ہے۔ تو پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمائی
کہ اس مغفرت اور جنت کے حصول کی اگر خواہش اور تمنا ہے تو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. اور بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ, خرچ کرنے کا تعلق پیسے سے نہیں, خرچ کرنے کا تعلق پیسے سے نہیں ہے کہ جو دولت مند ہوگا جو پیسے والا ہوگا وہ خرچ کرے گا. نہیں, پیسہ خرچ کرنا اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوا کرتا ہے. انسان کا دل اگر دینے والا ہو, اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو, اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہو تو وہ شخص ہر حال میں دے گا. اور یہاں وہی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فسرا خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں, وہ ضرا جب تندرستی ہوتی ہے تب بھی خرچ کیا کرتے ہیں. اس خرچ کرنے کا تعلق دولت سے نہیں. دنیا یہ جو سمجھتی ہے کہ جب بھی مال خرچ کرنے کی بات ہو تو یہ خطاب مالداروں سے ہوتا ہے, اصحاب ثروت سے ہوتا ہے, یہ دنیا والوں کا تصور ہے. اسلامی شریعت کا تصور یہ ہے کہ اس خرچ کرنے کا تعلق انسان کے دل سے ہے, انسان کے ایمان سے ہے. ایمان والا اگر ہوگا تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس کمیت زیادہ اہم نہیں ہوتی جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو کیفیت مطلوب ہوتی ہے. مقدار اللہ تعالیٰ اتنی نہیں دیکھتے جتنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ دینے والے کی نیت اور اس کے دل کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا کہ لمبر ایک بہت بڑے جنگ کے لیے جانا ہے, لہذا تم لوگ لا کر مال اکٹھا کرو اللہ کی راہ میں دو. آپ کو معلوم ہے صحابہ نے سب کچھ لٹایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا, اپنے مال و دولت کا آدھا حصہ لا کر اللہ کے نبی کے قدموں پہ ڈال دیا, اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر کر دیا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا گھر سمیٹ کر لا کر ڈال دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا تم نے چھوڑا ہے, تو اللہ کے حضرت ابو بکر نے کہا تھا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑا ہے. سب کچھ حضرت ابو بکر نے وہاں لٹا دیا تھا. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی جنگ تبوک کے موقع پر ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اعلان ہونے کے بعد وہ گئے ایک یہودی کے باغیچے میں, انہوں نے محنت کی, صبح سے شام تک پانی دیتے رہے, پانی سینتے رہے اور پانی لگاتے رہے باغیچے کو. پھر اس کے بعد شام کے وقت میں صرف دو مٹھی کھجور اجرت کے طور پہ ملے, وہ کھجور لائے, لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کیے کہ اللہ کے نبی یہ میری طرف سے ہے. منافقوں نے مذاق اڑایا, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ان دو مٹھی کھجوروں کی کیا ضرورت ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ کھجور نہ دیے جائیں تو یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا, وہ مال جس میں ابو بکر کا پورا مال بھی ہے, عمر کا آدھا مال بھی ہے, اور حضرت عثمان کے دیے ہوئے 30-30 اونٹ جو مطلب سونے لیا چاندی سے لدے ہوئے ہیں, ایسے بہت سارا مال و دولت ہے, ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو بکھیر دیا. اللہ کے نبی نے ان سب کے اوپر اس مال کو رکھا, اس لیے کہ ایک آدمی کے دل کی جو کیفیت ہے اس کی قدر اسلامی شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مومن کی خاص صفت ہے, اور خاص طور پہ جب ایمان سے اس کا تعلق ہے تو مومن ہر حال میں خرچ کرتا ہے, چاہے وہ خوشحالی میں زندگی بسر کر رہا ہو یا تنگ دستی میں بسر کر رہا ہو. ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ تم اوروں کا حق مار کر خرچ نہ کرو, لیکن اسلام اس کی ضرور تلقین کرتا ہے کہ جو تمہیں ملا ہے اس میں سے جتنا دے سکتے ہو اتنا دو. تم مقابلہ نہ کرو کہ وہ دیا ہے تو میں اس کے مقابلے میں اتنا دوں گا, لیکن اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اتنا ضرور تم خرچ کیا کرو. یہ پہلی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی, جن کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والکاظمین الغیظ, اپنے غصے پہ قابو رکھنے والے ہوا کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا حصول اگر آپ کو مطلوب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنے کی عادت ڈالیں. والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی مغفرت اور جنت کے مستحق بنتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اپنے غصے پہ قابو رکھنے والے ہوا کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, الغضب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی مقابل کو اٹھا کر زمین پر پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو, پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو جس وقت اسے غصہ آتا ہو. یہ دوسری صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جس سے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے. والکاظمین الغیظ, یہ غصے پہ قابو رکھنے والے ہوتے ہیں. اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں, لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ دنیا ہے, یہاں معاملات کے باب میں انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ دنیا میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے سے ایسے جوڑ کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کا محتاج ہے کسی نہ کسی درجے میں. کسان اگر کھیتی نہ کرے تو دانا پیدا نہ ہو, دانا اگر پیدا نہ ہو تو تاجر تجارت نہ کر سکے, اور تاجر تجارت نہ کر سکے تو لوگوں کو ان کی روزمرہ کی ضرورتیں نہ مل سکیں. اور الٹی ترتیب اگر دیکھیں, کھانے والے میسر نہ ہو تو تاجر کی تجارت نہ چلے, اور تاجر اگر تجارت نہ کرے تو کسان کی پیداوار جو کسی کام کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا اس کائنات کے نظام کے اندر ہم لوگوں کو. لیکن جب یہ نظام جوڑا ہوا ہے تو یہاں ایسی بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ناراض کرنے والی باتیں ہم سے ہوتی ہیں. باپ بیٹے کے حق میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ بیٹا ناراض ہو سکتا ہے, اور اولاد بالعموم ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں. پڑوسی کے معاملات میں حق تلفی کرتا ہے جس کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے. لوگوں کے اندر تجارت کے معاملات یا دوسرے سارے معاملات کے اندر, خاندانی مسائل کے اندر سب جگہ غلطیاں ہوتی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے بن جاؤ, لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ, لوگوں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنے والے بن جاؤ, لوگوں کو جو ہے مطلب درگزر کر کے اپنی زندگی کا معاملہ چلا دے چلنے والے بن جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت بیان فرمائی جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کا مستحق بن سکتا ہے. آپ جانتے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین, ازواج مطہرات میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گھناؤنا الزام لگا, نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا, منافقوں نے الزام لگایا. اور منافقوں نے جب پروپیگنڈا کیا تو پروپیگنڈے کی زد میں کچھ مسلمان صحابہ بھی آ گئے جن کے ایمان کے سلسلے میں کوئی شبہ نہیں, وہ مومن تھے منافق نہیں تھے. تین صحابہ حضرت حسان ابن ثابت, حضرت مسرع بن اثاثہ اور حضرت حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ تین صحابہ, دو صحابہ اور ایک صحابیہ, یہ تینوں کے تینوں منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر حضرت عائشہ کے بارے میں جو غلط باتیں کہی جا رہی تھی انہوں نے بھی اپنی زبانی نقل کر دی. اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اتاری. حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اتاری, برات اتارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ یہ تو منافق ہے, ان کو چھوڑ دیا, بخش دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ان تین صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے. یہ مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں, لیکن اس واقعے میں ایک غیر معمولی واقعہ ایک اور پیش آیا تھا. مستح بن اثاثہ, جس صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کے اندر انجانے طور پر حصہ لے لیا تھا, لا علمی کی وجہ سے اس کا شکار ہو گئے تھے. مستح بن اثاثہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بنتے ہیں. رشتے میں حضرت عائشہ سے چچا کا رشتہ, اور حضرت مستح بن اثاثہ حالت کے اعتبار سے بہت فقیر و مسکین قسم کے صحابہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ اور پانی برداشت کیا کرتے تھے, ان کی روزی روٹی کا انتظام حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے. دیکھیں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں. مستح نے کسی اور پہ الزام نہیں لگایا, رشتے میں اپنی بھتیجی لگنے والی لڑکی پر الزام لگانے میں شریک ہو گئے, کسی اور پر نہیں اپنے محسن ابو بکر صدیق کی بیٹی پر الزام لگانے میں شریک ہو گئے. اس لیے کہ وہ غفلت کا شکار تھے, وہ پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے تھے. تو یہاں ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے, جس وقت یہ سانحہ پیش آئے حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی تکلیف ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کو کہ میرا اپنا رشتہ دار اور میرا اپنا بھائی, رشتے میں جو میرا بھائی لگتا ہے, اور میں جس کے کھانے پینے کا نظم کرتا ہوں, ایسا شخص میرے اپنے گھرانے پر الزام لگانے والا, نبی کی بیوی پر الزام لگانے والا بن جائے, حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد مصباح کا دانا پانی میری طرف سے بند ہے, آج سے ان کے لیے کوئی دانا پانی میری طرف سے نہیں ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی. اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو سزا مل گئی, قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اتاری, سورہ نور کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةً أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جن لوگوں کو اللہ تعالی نے مال و دولت دی ہے ایسے لوگ قسم نہ کھائیں کہ وہ لوگ مسکینوں پر اور قرابت داروں رشتہ داروں پر اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے. اس لیے کہ حضرت مصطفیٰ بن اثاثہ ایسے ہی صحابی تھے جو مسکین بھی تھے قرابت دار بھی تھے, ہجرت بھی انہوں نے کی تھی, ایسے صحابی پر خرچ کرنا کرنے کی قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, لوگوں کو چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں, معاف کر دیں ان انسانوں کو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, اللہ نے پوچھا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, تم ان سے درگزر کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے گا. تم قسم کھا رہے ہو تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی تو فوراً کہا کہ میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں, مصطفیٰ کا دانا پانی دوبارہ جاری کرتا ہوں. یہ ایمان والوں کی صفت ہوا کرتی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, وقتی طور پر انسانی جذبات کے اندر ابھار آتا ہے, انسان کو غصہ آتا ہے, لیکن یہ کامل انسان جو ایک اچھا مومن ہوتا ہے, ایک مومن جو ایک کامل انسان ہوتا ہے, اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے اور لوگوں سے درگزر سے کام لیتا ہے. اور بڑے ہونے کی یہی علامت ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کیا کرے. یہ چھوٹے لوگوں کا انداز ہوتا ہے جو ہر غلطی پر لوگوں کی گرفت کیا کرے. وہ بڑے ہوتے ہیں جن کا سینہ کشادہ ہوتا ہے, جن کے سینے کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ مقابل کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی درگزر کرنے کی گنجائش ان کے اندر ہوتی ہے. تو یہ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. اور آخری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, ان کی ایک اور صفت جو مغفرت اور جنت کو جلدی یا آسانی کے ساتھ حاصل کرنے والے بنتے ہیں, ان کی ایک صفت یہ بھی ہو سکتی ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں, بے حیائی کے کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے, ذکر اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبهم, اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور آیت کی تکمیل میں فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا, اپنے گناہ اور غلطی پر اصرار نہیں کیا کرتے ہیں. انسان غلطی کا پتلا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کل بنی آدم خطا, کہ آدم کے اولاد میں سب کے سب غلطی کرنے والے ہیں, لیکن کمال یہ ہے کہ خیر الخطائین التوابون, ان غلطی کرنے والوں میں سے بہتر وہ ہوتے جو توبہ کیا کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہ صفت بیان فرمائے کہ انجانے میں یہ وقت طور پر نفس کی خواہشات کے تابع ہو کر گناہ ہو جاتا ہے, لیکن گناہ ہونے کے فوری بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے, ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کی خاطر انہوں نے کس کی نافرمانی کی ہے, کس کو انہوں نے غصہ دلایا ہے, کس کو انہوں نے ناراض کرنے کی کوشش کی ہے. اس احساس کے جاگنے کے ساتھ لم یصروا علی ما فعلوا, دوبارہ اسی گناہ میں ملوث نہیں رہا کرتے, اسی گناہ پہ جال باقی نہیں رہتے, بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دسیوں واقعات آپ کے سامنے. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں زنا جیسا عظیم جرم حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہو گیا. غامدیہ ایک عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی یہی برائی سرزد ہوئی. یہ دونوں, ان دونوں سے برائی سرزد ہوئی, بہت بڑا معاملہ تھا, لیکن ان کی یہ برائی اتنی زیادہ قابل ذکر نہ تھی جتنا زیادہ ان دونوں کے توبہ کا طریقہ اسلامی شریعت کی نظر میں قابل توبہ قابل ذکر تھا. اسی لیے جہاں محدثین جہاں صحابہ اکرام نے احادیث میں نقل کرتے ہوئے یہ بات نقل کی کہ مائز سے زنا سرزد ہوا, غامدیہ سے زنا سرزد ہوا, وہی یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ مائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے, حاضر ہو کر کہتے کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. کسی نے گرفت نہیں کی, کسی نے پکڑا نہیں, کسی کی نظروں میں نہیں آئے. گناہ کر لینے کے بعد خود ان کا اپنا نفس ان کو ملامت کرتا ہے, اللہ کے نبی کی مجلس میں خود پہنچ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے منہ موڑ لیا. حضرت مائز رخ پھیر کر اللہ کے نبی جس طرف رخ کیا اس طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی تیسری طرف رخ پھیرتے ہیں, چار مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیے اللہ کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شاید تم نے مکمل زنا نہیں کیا ہوگا, بوسوں کی نار کا مسئلہ رہا ہوگا, توبہ کر لو. مائز اصرار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی مجھ سے کھلا گنا سرد ہو گیا ہے, آپ مجھے پاک کیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ جذبہ, یہی وہ صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے, اور ایسے ہی ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً اپنے گناہ سے توبہ کیا کرتے ہیں. حضرت مائز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کروا دیا. غامدیہ ایک عورت, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ٹالنا چاہا, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر توبہ کرو. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے مائز کو بار بار واپس بھیجا تھا, مجھے بھی ایسی بار بار واپس بھیج کر میرا گناہ ویسے رکھ دینا چاہتے ہیں. نہیں, مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے, مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جب اس عورت کو سنسار کیا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مار دینے کا حکم دیا, سنسار کرتے وقت اس عورت کے بارے میں ایک صحابی نے ذرا سخت جملہ کہہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا کہ لقد تابت توبہ لو قسمت علی 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم, اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے 70 افراد کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو 70 افراد کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ الذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی کہ گناہ کرنے کے بعد بے حیائی کا کام کر لینے کے بعد وہ فوراً توبہ کیا کرتے ہیں, اس کا ایک عملی نمونہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کے بارے میں یہ گواہ دی کہ مدینے کے 70 لوگوں کے گناہوں کا کفارہ یہ توبہ بن سکتی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جنت کا حصول آپ چاہتے ہیں, جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں, رب کی مغفرت کے مستحق بننا چاہتے ہیں, تب پھر ان خاص صفات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجئے. اور جنت کیا چیز ہے, جنت کیسی بڑی نعمت ہے, یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں کتاب کتب حدیث کے اندر جتنی صفات جنت کی آئی ہیں اور جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی انسان کو دیں گے, کتنا نوازیں گے, اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو لگتا یہ ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں ہوگا جو دنیا کی حقیر چیزوں کی خاطر جنت جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرا دے. مسند احمد اور موزم طبرانی کی ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ جنت میں جو سب سے آخری شخص داخل ہوگا, سب سے آخری شخص وہ لوگ نہیں جو جنت میں پہلے پہل داخل ہوں گے, جو بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن کر داخل ہوں گے, ان کا تذکرہ نہیں, جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص, سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ پل صراط سے گزرے گا, گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا ہوا گزرے گا, یہاں تک کہ بڑی مشکل سے پل صراط کو پار کر کے پہنچے گا تو پیچھے پلٹ کر پل صراط کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف, تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے بڑی مشکل سے صحیح, بڑی مشکلوں کے بعد صحیح, لیکن مجھے تجھ سے نجات دے دی. یہ کہے گا, کہنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے گا, ذری دور پر اسے ایک درخت دکھائی دے گا, ایک سایہ دار درخت دکھائی دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تو نجات دے دی, مجھے ذرا اس درخت تک پہنچا دینا, مجھے جنت کو اس درخت تک پہنچا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہیں ایسا تو نہیں, اس درخت تک تو پہنچا دوں گا لیکن اس کے بعد کسی اور چیز کا مطالبہ تو نہیں کرو گے. بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بس وہیں تک پہنچا دینا, اللہ تعالیٰ اس درخت تک پہنچا دیں گے. بندہ وہاں پہنچے گا, اسے ایک اور درخت دکھائی دے گا, ایک اور درخت دکھائی دے گا, وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس درخت تک پہنچا دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس مطالبے پر ہنس پڑیں گے اور کہیں گے کہ کیا ابھی تم نے کہا نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچا دو, یہاں سے آگے میں نہیں جانا چاہوں گا. تو اللہ تعالیٰ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک پہنچا دو, اس کے بعد نہیں پوچھوں گا. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے درخت تک پہنچا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے ہی کرتے کرتے جنت کے قریب تک پہنچ جائے گا. بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے سائے تک پہنچا دینا, جنت کے سائے تک پہنچا دینا, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ترتیب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہنسیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وعدہ لے کر کے مزید کوئی چیز نہیں طلب کرے گا, اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے. وہاں وہاں پہنچنے کے بعد جنتیوں کی بات چیت کرنے, ان کی گفتگو اور جنت کے اندر کا ماحول کچھ کچھ اسے دکھائی دے گا, تو اللہ تعالیٰ سے پھر کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہاں تک آ گیا ہوں جنت کے اندر داخل کر دینا, جنت کے اندر داخل کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہنسیں گے کہ کیا معاملہ ہے, تو تو ہر بار کہتا ہے لیکن ہر بار اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا, اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی داخل کر دیں گے, تو بندہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا, اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا اتحزو بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے جنت کے اندر داخل بھی کر دیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, یہ تمہارا اپنا مقام ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تمنا, تم تمنا کرو, مانگو کیا چاہتے ہو. بندہ مانگتا جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مانگتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے جائیں گے کہ اور مانگ, وہ چیز بھی مانگ, یہ چیز بھی مانگ, دیکھ یہ بھی ہے جنت کے اندر, یہ بھی ہے جنت کے اندر. خود اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے جائیں گے, بندہ مانگتا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مانگتے مانگتے اپنے سارے مطالبات پورے کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنو, تمہیں یہ سب کچھ دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے جیسا 10 گنا تم کو دے رہا ہوں, یہ سب کچھ دے رہا ہوں اور اس کے جیسا 10 گنا تم کو دے رہا ہوں. مسلمانوں سوچو وہ کیسا بیوقوف انسان ہوگا, وہ کتنا نادان مسلمان ہوگا جو اتنی قیمتی ہے اتنے قیمتی انعام کو چھوڑ کر دنیا کی ان حقیر چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر لے. اتنا جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوگا, تو سوچو جن کے مقامات ان سے جن کے رتبے بہت بالا اور بلند ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعامات سے نوازیں گے. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو اپنے رب کی جنت کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف دوڑنے والا بناؤ, اس مغفرت کی طرف دوڑو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرنا چاہتے ہیں, اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف دوڑو جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھنا دینا چاہتے ہیں, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتے ہیں. اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ رب کے متقی بندے بن کر, رب کے ڈرنے والے بندے بن کر, شریعت کے پابند بندے بن کر حاصل ہوگی. اور بالخصوص یہ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں, تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں, غصے پہ قابو رکھنے والے ہوتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں, اور گناہ یا برائی کر لینے کے بعد فوراً توبہ کر لینے والے ہوتے ہیں, ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو. یہی پیغام ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو جنت کے سلسلے میں کوشش کرنے والا, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنے والا بندہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو شریعت اسلامیہ کی قدم قدم پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو دنیا میں جب تک رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. بارک اللہ.